على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ابلیس ملعون کو حکم دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور آپ جو سوال کریں وہ جواب دے. چنانچہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے اپنا تعارف بتایا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تیرے دشمن کتنے ہیں اور دوست کتنے ہیں. تو اس نے دشمن تو 15 گنائے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت، اور 10 اپنے دوست گنائے. تو گزشتہ جمعے کو دوستوں سے متعلق کچھ حضرات کا مضمون سن چکے اور کچھ باقی ہے. آپ تمام حضرات کو مضمون مستحضر ہو جائے، نئے حضرات بھی سن لیں، تو اس لیے شروع سے ہر دفعہ سنا دیتا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، گیارہواں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، بارہواں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے، تیرہواں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، چودہواں وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے، پندرہواں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دوست کتنے ہیں اور کون لوگ ہیں؟ کہا 10 ہیں. پہلا ظالم حکمران، دوسرا متکبر غنی، تیسرا خائن تاجر، اور چوتھا شرابی آدمی، پانچواں چغل خور، چھٹا زانی، ساتواں یتیم کا مال کھانے والا. یہاں تک آپ گزشتہ جمعے کو مضمون سن چکے. آٹھواں نماز میں سستی کرنے والا، یہ بھی ابلیس کا دوست ہے. نماز اللہ تعالی نے ہم پر، آپ پر، سارے مسلمانوں پر، حضور کے ساری امت پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایک خاص انداز سے یہ نعمت عطا کی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ پاک سے باتیں ہوئیں،
حضوری کا سامان ہوا، حرب کا سامان ہوا، اس وقت اللہ پاک نے آپ کو من جملہ اور تحائف کے ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے تحفے لے کر چلے، من جملہ ان کے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں. چنانچہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا ملا، فرمایا کہ یہ ملا یہ ملا، فرمایا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نبھا نہ سکے گی، میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئیں وہ ہی نہ پوری کر سکی، آپ پھر جائیں اور اللہ پاک سے درخواست فرمائیں. چنانچہ اس طرح سے اللہ پاک سے پھر جا کے درخواست کی، اللہ پاک نے کچھ کمی کر دی، اور اس طرح سے پھر آئے تو پھر بات چیت ہوئی کہ اب بھی زیادہ ہے. بہرحال اس طرح سے گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہیں، آپ جا کر پھر درخواست کریں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. اللہ پاک کے پاس جب گئے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نمازیں تو 5 کر دی ہم نے، لیکن ثواب ہم 50 ہی کا دیں گے. تو اللہ تعالی کی زبردست مہربانی ہے، یہ قرب کا ہمارے آپ کے لیے بھی ذریعہ اور سامان ہے. ہر مسلمان عورت ہو یا مرد، اس پر یہ 5 وقتہ نمازیں جو ہیں فرض ہیں، اور فرض بھی فرض عین. اس میں سستی جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اللہ پاک نے تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے وہ یہی نماز ہی ہے، نہایت جامع ترین عبادت ہے اور نہایت افضل ترین، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات بھی بہت زبردست ہیں، اور نہ پڑھنے کی صورت میں نقصانات بھی بہت زبردست اور خطرناک ہیں. سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور بہت لوگ ہیں کہ جو نماز میں پوری طرح سستی کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں، آخرت میں زبردست سزا ہوگی، اور سزا بھی دنیا کی ہی کیا کم ہوتی ہے، آخرت کی اور اللہ تعالی کی طرف سے بہت خطرناک اور زبردست ہے. اس لیے کوشش پوری کریں کہ نمازیں ہمارے آپ کے ذمے نہ رہیں. اللہ پاک نے قرب کا ذریعہ اور سامان ہمیں آپ کو عطا کیا ہے. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سجدے یہ قرب کے سجدے ہیں. حدیث شریف میں ہے اللہ پاک بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ تمام حائل راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تمام فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور وہ حالت اس کی سجدے کی حالت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ بظاہر تو فرش پر سجدہ کرتا ہے یعنی زمین پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سجدہ عرش پر کرتا ہے اور اللہ کے قدموں پر کرتا ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع عطا فرمایا ہے کہ صبح سے شام تک قرب کے سجدے کیے جاؤ اور قرب کا سامان لیے جاؤ. صبح اٹھیں گے، نماز فجر پڑھنی ہے، اس میں سجدے کیے، اور اگر ماشاءاللہ پہلے اٹھ گئے تہجد میں تو سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے کہ ادھر سجدے کا سلسلہ شروع، نماز پڑھی تہجد کی، وہاں سجدے کیے، تو قرب کا ذریعہ ہے اور قرب کا سامان ہو رہا ہے، قرب نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھی جب، پھر اشراق پڑھی جب، پھر چاش پڑھی جب، اور اس طرح سے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، اور مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اس طرح سے یہ سلسلے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے قرب کے اتنے زبردست ہے ہم آپ اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے. تو غرض کہ یہ عبادت یہ کون کرتا ہے دل و جان سے؟ یہ مومن مسلمان ہی کرتا ہے. منافق ہے وہ جو سستی کرتا ہے نماز میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعہم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس. منافق جو ہیں یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں, بڑی مجبوری کو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. اور مومن مسلمان اس کو انتظار رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سات قسم کے آدمی ہوں گے قیامت میں کہ جن کو اللہ پاک عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان ساتوں میں سے ایک وہ بھی ہوں گے کہ جن کا دل مسجد میں بندھا رہتا ہے, باہر جاتے ہیں ضرورت سے اپنے کام کاج کے لیے لیکن دل ان کا مسجد میں لگا ہوا ہے. اور حقیقت ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کے گھر سے بن جاتا ہے اور دل لگ جاتا ہے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے بے قرار رہتا ہے, باہر سے کام وغیرہ کیے اور پھر فوراً مسجد آ گیا. اور ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں رہتے ہیں, ہر علاقے میں رہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے گھر سے والہانہ تعلق ہوتا ہے اور انسیت ہوتی ہے. ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی والہانہ اور بے ساختہ تعلق عطا فرمائے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی, من جملہ ان نصیحتوں کے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے نماز قائم کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, سورہ لقمان میں ہے. اے بیٹے نماز قائم کر. نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھا جائے, ظاہر کے بھی جو اس کے کام ہیں جو شرائط ہیں وہ بھی پوری طرح ادا کریں اور اندر کے بھی جو شرائط اور آداب ہیں وہ پوری طرح ادا کریں, پھر نماز نماز ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا 700 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا اتنی کثرت سے ذکر آیا ہو. قرآن پاک میں تو ایک مرتبہ ذکر آ جانا بھی کافی ہے, جبکہ 700 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے مختلف عنوان سے. اس پر آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آپ کو اس کی اہمیت سے اس دنیا میں رہتے رہتے ہی آگاہ فرما دیا. اور نماز کے بڑے زبردست فوائد و ثمرات یہاں بھی مرتب ہوتے ہیں اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے. یہ فرض نماز تو فرض ہی ہے, اس کے علاوہ واجب ہے اور سنت اور مستحب. اہل اللہ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ مستحب کی بھی ادائیگی کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں. گزشتہ جمعے کو بھی کچھ عرض کر چکا ہوں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کے دل میں چونکہ اتنا زبردست معاملہ مضبوطی کا ہوتا ہے عبادت کی طرف سے اور اللہ سے تعلق کا معاملہ زبردست ہوتا ہے, اس لیے وہ مستحبات تک کی بھی فکر کرتے ہیں. ہمیں آپ کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض تو ہیں, فرائض واجبات سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے رہیں. اور اس میں ابھی تو کام کرنے میں لگے رہیں گے اور کرتے رہیں گے, ذخیرہ جمع کرتے رہیے اور جب ملنے کا وقت آئے گا وہ اجر و ثواب ملیں گے تو پھر اس وقت طبیعت بہت خوش ہوگی اور دل باغ باغ ہوگا. فجر میں 2 سنتیں, ظہر میں 4 پہلے اور 2 بعد میں سنتیں, اور مغرب میں 2 بعد میں سنتیں, عشاء میں 2 بعد میں سنتیں, یہ مؤکدہ ہیں. 12 رکعت صبح سے رات تک موقعہ ہیں. فجر میں دو فرضوں سے پہلے دو سنتیں اور ظہر میں دو چار پہلے اور دو بعد میں, یہ 8 ہو گئیں, اور دو مغرب میں 10 اور دو عشاء میں 12. فجر کے وقت کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے تمام حضرات مرد بھی اور عورتیں بھی کہ سوائے دو سنتوں اور فرضوں کے نوافل نہیں پڑھا کرتے ہیں, منع ہے. جن حضرات کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد بھی پڑھتے ہیں فجر کے وقت میں, اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرے وقت میں ظہر سے پہلے اس کی اجازت ہے, عصر سے پہلے اس کی اجازت ہے, اور مغرب سے پہلے نماز نہیں ہے, عشاء سے پہلے اس کی اجازت ہے. تو غرض کے نوافل کے لیے اہتمام کرنا اس کی بہت فضیلت ہے, اور کوشش کریں کہ چھوٹنے نہ پائیں. ظہر میں 2, عصر سے پہلے 4, مغرب میں 2 سنتوں کے بعد کم از کم 6 رکعات اوابین کی, اور بعض پرانے حضرات جو ہیں وہ 2 نفل الگ سے پڑھتے ہیں. اوابین بھی پڑھنی ہے تو پھر آپ 6 ہی پڑھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو 8 پڑھ لیجئے, مضائقہ نہیں. اور عشاء سے پہلے 4 نفلیں اور 2 سنتوں کے بعد 2 نفلیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف کا مضمون ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ وتروں سے پہلے 4 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو, تو یہ تہجد کی نیت سے پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں اس نے نماز پڑھی, اور 2 رکعات وتروں کے بعد نفل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. مشکات شریف میں روایت موجود ہے بالکل واضح الفاظ میں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کر یہ نفلیں پڑھے وتروں کے بعد کی اس نیت سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیٹھ کر پڑھتے تھے, تو اس پر امید ہے کہ اجر پورا ملے گا, اس کو حضور کی اتباع کی برکت سے اجر میں کمی نہ ہوگی. ورنہ ویسے نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے پر پورا ثواب اور بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ہے, لیکن یہ وتروں کے بعد کی نوافل جو ہیں اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ اجر و ثواب پورا ہی ملے گا. اب تو فتنوں کا دور ہو گیا کہ وتروں کے بعد کی نوافل کے ہی منکر ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بالکل واضح الفاظ میں, آپ اور ہم اس کا اہتمام رکھیں. بزرگان دین سارے کے سارے اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں. تو یہ نوافل ہیں, نوافل اور مستحبات, مندوب, یہ مختلف نام ہیں, چیز ایک ہی ہے. تو یاد رکھیے کہ فرائض واجب جو ہے البتہ وہ وتر ہیں, تو اس کا بھی پورا اہتمام رکھیں, یہ قریب قریب فرض کے ہے, اور چھوٹ جائے تو قضا نماز کے اندر اس کا بھی اہتمام ہے اور حکم ہے کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ چھٹی نماز جو ہے وہ وتر ادا کریں. تو یاد رکھیے کہ 5 نمازیں فرض اور اس کے علاوہ واجب 1. نوافل اور سنن کی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے, جو میں سمجھتا ہوں تقریباً آپ اور ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ. ویسے میں پچھلے دنوں بھی انہی مضامین میں توجہ دلا چکا ہوں کہ آپ اور ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں, چند منٹ کا کام ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں. نمازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہے, اور صحیح نماز جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست تاثیر رکھتی ہے مثبت. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی سے اور فحشا سے روک دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, فلاں شخص رات کو چوری کرتا ہے, دن میں نماز پڑھتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. عبادت صحیح ہوگی, اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا, اور کام بن جائے گا. احادیث میں بھی بہت اس کے فضائل بھی ہیں, نماز کے ترک کرنے پر بہت وعیدیں بھی ہیں, اور خود قرآن پاک میں بھی مختلف عنوان سے نماز کا ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک نے یہ عبادت ہمارے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جامع رکھی ہے اور اس کا بڑا کرم ہے. اس سے پہلے جو عبادت ہے اور شرط ہے اس کے لیے پاکی, اور اس میں پاکی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وضو اور غسل کی پاکی یہ اسلام میں ایسی زبردست نعمت ہے کہ یہ غیر مسلموں کے اندر نہیں ہے, اور اس کی ایسی تاثیر ہے. آج تو سائنس بھی اس کا اقرار کرتی ہے کہ غسل کا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اور اللہ تعالی نے پاکیزگی کا حکم فرمایا, اس میں کتنے زبردست جسمانی اور روحانی فائدے مضمر ہیں. ہاتھ دھونے میں, کلی کرنے میں, ناک کو صاف کرنے میں, چہرہ دھونے میں, اور اس طرح سے کونیوں تک ہاتھ دھونے میں اور پیر دھونے میں کس قدر فوائد ہیں, سر پر مسح کرنے میں کس قدر فوائد ہیں, اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے بہت کرم کے معاملے فرمائے. انہیں مضامین میں عرض کر چکا ہوں کہ باوضو رہنے کی کوشش کی جائے کہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور رہا کریں. رات کو سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر سویا کریں, اور اس طرح سے پاکیزہ رہنے کی زیادہ عادت ڈالیں, کیونکہ پچھلے مضمون میں آ چکا ہے کہ ابلیس کو پاک رہنے والے سے زبردست دشمنی ہے. تو ظاہر ہے کہ ابلیس کو دشمنی تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے اس سے, اور اللہ کے محبوب کو محبت ہے اس سے کہ جو پاکیزہ رہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے قبا والوں کی تعریف فرمائی ہے, وہ حضرات بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے تھے. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں 11 پارے میں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ حضرات پاکیزگی کو بہت ہی زیادہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس قبا کے اندر ایسے لوگ ہیں, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں. اللہ پاک نے حضور کو حکم فرمایا کہ آپ اس مسجد میں جائیے جس میں پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں. اس مسجد قبا سے ذرا فاصلے پر یہودیوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی, جس کو قرآن پاک نے مسجد زرار قرار دیا اور اس کو منہدم کیا گیا, اور آج بھی وہ کچرے کا ڈھیر ہے وہاں. اور اللہ کی شان ہے کہ 14 صدیوں کے اندر کتنے انقلاب آئے, کتنے رد و بدل ہوئے, لیکن بعض آثار ابھی تک ویسے ہی ہیں. وہاں بھی شروع سے اب تک یہ عالم ہے, 14 صدیاں بیت گئیں, لیکن کسی نے اس جگہ کو نہ خریدا نہ کسی نے مکان بنایا. محلے کے لوگ وہاں کچرا ڈالتے ہیں, ویران ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہودیوں نے یہ سازش کی تھی. اللہ پاک نے آپ کو مطلع فرمایا, کچی اینٹیں رکھ کر دیواریں کھڑی کی اور آپ کے پاس پہنچے, کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے, آپ سے افتتاح کرانا چاہتے ہیں. منصوبہ تھا کہ آپ کو لے چلیں گے, دیوار کے نیچے بٹھائیں گے اور دیوار ایک دم گرا دیں گے, اور اس کے بعد کہہ دیں گے کہ وہ اتفاقاً گر گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست مہربانی ہے, یہاں بھی وہی مضمون. آپ سوچ لیجئے کہ ان لوگوں نے یہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کی, اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے بچایا اور فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے, قدم بھی نہیں رکھیں گے, اس مسجد میں رہیں گے. اور میں ایک چیز سوچتا ہوں اور دیکھتا بھی رہا اور سوچتا بھی رہا, یہاں بھی سوچتا ہوں وہاں زیادہ سوچا, اے اللہ تیری شان ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل اس مسجد سے ذرا متصل ہی ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں اب حکومت نے بڑے بڑے لال پتھر رکھے ہوئے ہیں چٹان کے بڑے پتھر، دو تین رکھ دیے نشانی کے لیے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، حکم ہوا کہ آپ مسجد کی بنیاد رکھیے۔ سب سے پہلی اسلام کے اندر مسجد ہے یہ مسجد قبا، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھوائی، اور آپ کی اونٹنی اس جگہ آ کر بیٹھی جہاں اب انہوں نے بہت پکے ستون وغیرہ بنا دیے اور بیچ میں جگہ بھی چھوڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں آپ نے اس کی ابتدا کی۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھتا ہوں کہ یا اللہ تیری شان ہے کہ اپنے حبیب کے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھوائی، یہاں نمازی جو ہیں ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ برکت ہی برکت رہتی ہے، انوار اترتے اترتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ہفتے کے دن تو اس قدر رش ہوتا ہے، حج کے زمانے میں بھی اور عمرے کے دور میں بھی، رمضان المبارک میں بھی، کہ تقریباً تمام معتمرین اور حجاج ہفتے کے دن تو لازمی جاتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی ہفتے کے روز وہاں جایا کرتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سواری پر جاتے تھے۔ تو میں دیکھتا رہا باہر نکل کر کہ یا اللہ شان ہے آپ کی کہ ایسی عالی شان مسجد ماشاءاللہ بابرکت اور زبردست، انوار کا مرکز اور ایک وہ کوڑی کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر۔ اور اسی طرح سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہ بھی یتیموں کا وہ تھا خطہ تھا اور کوڑی تھی، ویران جگہ تھی۔ اللہ تیری شان کیا آباد کیا ہے اس کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک ایک نیکی کا جو ہے پچاس پچاس ہزار ثواب ہے۔ اور آقا کے لیے یا اللہ آپ نے وہ جگہ منتخب فرما کر جنت کا ٹکڑا بنایا اس کو، آپ کی شان ہے۔ تو غرض کہ ہمیں آپ کو عبادت کے لیے حکم بھی فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد و ثمرات سے مالا مال فرمایا، اور اس میں سب سے جو مقدس زمین ہے وہ تین ہیں اور باقی سب برانچیں ہیں وہ بھی مقدس اور محترم ہیں۔ سب سے افضل خطہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہے، کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کا حرم، وہاں ایک نیکی کا ایک لاکھ کا ثواب، ایک گناہ کا ایک لاکھ گناہ کا ثواب عذاب۔ اور مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 1000 ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50000 ثواب، اور مسجد اقصی میں بھی 50000 کا ثواب۔ اللہ تعالی کی عنایت اور مہربانی ہے جس پاک پروردگار نے ہمارے آپ کے لیے زمین بھی اور دریا بھی، سمندر بھی، فضائیں بھی، سب ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دی اور اجازت مرحمت فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی جہاں کہیں بھی میرے امتی چاہے اور ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے خاص ان کے عبادت خانے ہوتے تھے اور اس کے اندر ہی وہ عبادت کرتے تھے، باہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کو اللہ پاک نے کتنا نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو ہمارے آپ کے لیے پاک کر دیا اور پاکی کا ذریعہ اور باعث بھی بنا دیا، یعنی ضرورت پڑنے پر اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو زمین کو ہمارے لیے پاک بھی کر دیا اور پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا، جس طرح سے پانی جو ہے اللہ پاک نے اس کو پاک بھی فرمایا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ روئے زمین پر کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے تو اللہ کے حبیب کا نام بھی ساتھ میں گونجتا ہے۔ جہاں اذان دی جاتی ہے، جہاں تکبیر کہی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ میں ضرور آتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں لیکن قدر تو کریں، اللہ پاک نے اتنے کرم فرمائے ہیں کہ ہم اس میں رہ کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر ہمیں کسی بات کی حسرت نہ رہے گی، لیکن لگے تو صحیح۔ وضو اچھی طرح کیا کریں، یکسوئی کے ساتھ کیا کریں، تمام سنتوں کو اور نوافل مستحبات کو ادا کیا کریں. کامل اور مکمل وضو، اس کے خود بہت فضائل ہیں، اور پھر نماز کامل اور مکمل، تو ماشاءاللہ نور علی نور. میں نے ابھی کل پرسوں بھی عرض کیا شام کے درس میں، یہ تو مسلسل کئی جمعوں سے چل رہا ہے، شام کے درس میں دوسرے مضامین جنت اور دوزخ سے متعلق آ رہے ہیں، تو جنت کے سلسلے میں جمعے کا ذکر آیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کا دن اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑا انعام دیا ہے، اور ان کی مہربانی اور کرم نوازی دیکھیے. ایک کیا ان کے تو کرم ہی کرم ہیں، جس طرف بھی نظر اٹھائیے تو ان کے کرم ہی کرم نظر آتے ہیں. پہلی امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے پوچھا کہ کون سا دن تم چاہتے ہو عبادت کے لیے، انہوں نے کہا اتوار کا دن. یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھا کون سا دن پسند کرتے ہو عبادت کے لیے، انہوں نے کہا ہفتے کا دن. ایک کو ہفتے کا دن ملا، ایک کو اتوار کا دن ملا. اب جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آپ کی امت بنی، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے خود انتخاب کرایا، ہم تمہارے لیے خود انتخاب کرتے ہیں کہ تمہارے لیے جمعے کا دن رکھتے ہیں، جمعے کا دن تمہارے لیے سردار ہے، تمام دنوں کا سردار، یہ ہم منتخب کرتے ہیں، یہ انتخاب من جانب اللہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جمعے کا دن آتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت خوش ہوتے تھے، جمعرات سے ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، جمعہ آ رہا ہے، جمعہ آ رہا ہے، اب تو جا رہا ہے اس وقت تو، لیکن بہرحال جب آتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے، اور خصوصاً تیاری کرتے تھے، اور جمعے کے دن بہت پہلے سے مسجد نبوی میں پہنچ جایا کرتے تھے، عبادت میں، اطاعت میں، ذکر اذکار میں رہتے تھے. ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالی نے اتنے کرم فرمائے کہ جمعے کے لیے عبادت کا حکم دے دیا کہ جمعے کی شب میں بھی کثرت سے عبادت کرو بنسبت اور ایام کے، اور دن میں بھی عبادت کرو بنسبت اور ایام کے. خصوصاً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور روشن دن میں، اور یہ روشن رات اور روشن دن یہی ہے جمعے کا دن اور جمعے کی شب. صبح سے اٹھے، تیاری کی، ذکر اذکار کرتے رہے، سورہ کہف پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی، سورہ رحمان شریف اور دوسری صورتیں پڑھی، ذکر اذکار کرتے رہے، صلاۃ التسبیح پڑھی اور خوب دعائیں مانگتے رہے. پھر مسجد میں بہت پہلے آ گئے، آ کے یہاں لگے رہے نوافل وغیرہ میں، قرآن پاک کی تلاوت میں. پھر جمعے کے لیے مسلسل انتظار اور اہتمام، صاف ستھرے، نہائے دھوئے، خوشبو لگائے آئے تھے، شروع سب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں سے اجتناب اور پرہیز ہے، اور جب تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی آرام سکون سے پوری نماز پڑھ کر دعا مانگ کر پھر جو جاتے ہیں، ایسے حضرات تو ان کے دل کی حالت پوچھئے کہ کتنی پیاری ہے، طبیعت باغ باغ ہو گئی، سیر ہو گئے، اللہ کے دربار میں سکون اور آرام سے حاضری دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما دیے، دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حاضری لیتے ہیں آنے والوں کی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جس کسی کو اپنا نام اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں لکھوانا ہے تو وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے لازمی آ جائے مسجد کے اندر. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آیا تو اس کا نام اس رجسٹر کے اندر نہیں ہوگا. یہاں کا سا حساب نہیں ہے کہ دیر سے آئے تھے اور لکھنے والے پر دھونس جمائی کہ تم کیسے نہیں حاضری لگاؤ گے، حاضری لگا دو ورنہ دیکھ لو، کوئی دھمکی دے دی. اس نے کہا اچھا جی. وہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ دونس کا قصہ ہی نہیں, وہاں تو آدمی کی سٹی گم رہے گی اور سیدھا سیدھا رہے گا. تو اس لیے وہاں فرشتوں سے کہنے کی ہمت اور جرات ہی نہ ہوگی کہ جی حاضری نہیں لگائی, ہم نے تو جمعہ پڑھا تھا. وہ کہیں گے ہمارے ٹائم میں آئے نہیں تھے تو حاضری کہاں سے ہوتی ہے. آج کل تو دفاتر میں بھی بات بات کا سنا ہے کہ حاضری کا ایک ٹائم مقرر اور پانچ منٹ کی رعایت اور اس کے بعد دروازہ بند. اب اس کے بعد کوئی آئے تو وہ غیر حاضر. تو بتیرے لوگ آتے ہیں جو اللہ میاں کے اس فرض کو, اس عبادت کو, جو اتنی پیاری عبادت, اتنی اہم عبادت, اتنی پرلطف عبادت, اس کو ایسے بھگتاتے ہیں جیسے کوئی مصیبت پڑ رہی ہے اس سے جان چھڑا کے بھاگنا ہے. گھر میں بیٹھے رہیں گے, فلمیں دیکھتے رہیں گے, گپ شپ کرتے رہیں گے, جب دیکھیں گے کہ کان میں آواز آ گئی کہ امام جو ہیں وہ دوسرا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آ گیا کان میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بی امتی ابو بکر, کہا کہ اوہو خطبہ ختم ہونے والا, بھاگو جلدی سے. ننگے سر بھاگے چلے آ رہے ہیں, آ کے الٹے سیدھے کھڑے ہو کر نماز کہیں بھی پڑھ لی. اور بازے تو ایسے بھگتاتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ اب کون رکے گا سلام پھرنے کے بعد, پہلے کی چار سنتیں پہلے ہی بھگتا دو جبکہ منع ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام, جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو نہ نماز ہے نہ سلام نہ کلام. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب امام منبر پر بیٹھ جائے برابر والے سے کہے کہ خاموش رہو تو فرمایا کہ اس نے بھی لغو کیا. لیکن جو آدمی دین کی عظمت ہی کو نہ مانے تو اس کا علاج بھی کیا ہے, دو فرد پڑے اور جان چھڑا کے بھاگے. اور ویسے دوسرے کاموں کے اندر گھنٹوں لگے رہیں گے, پوری پوری رات فلمیں دیکھتے رہیں گے, نیند نہ آئے گی. نماز کے نام نیند آتی ہے, نماز کے نام سستی آتی ہے. تو جو آدمی کمانے والے ہیں وہ کما لیں گے, جو گنوانے والے ہیں وہ گنوا دیں گے. اپنی اپنی مرضی ہے, جس کسی کا جی چاہے اپنی جنت بنائے, جس کسی کا جی چاہے اپنی جہنم بنائے. لیکن یاد رکھیے جنت تو ہے مزے کی جگہ, عیش آرام کی جگہ, لیکن جہنم بڑی تکلیف کی جگہ ہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں. آج کل بہت زیادہ یہ عام بیماری ہے, مجھ سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ صبح فجر کی نماز میں آج کل اکثریت بتاتی ہے کہ سستی اور غفلت ہو جاتی ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے. آپ نے کون سی چیز ہے جو بیان نہ فرما دی اور کون سی چیز ہے جس کو چھوڑ دیا ہو, ہر چیز بیان فرما دی. فرمایا کہ جاگنے کے اندر زیادتی ہوتی ہے, سونے کے اندر نہیں. اگر تم وقت سے سو جاؤ گے صبح وقت سے آنکھ کھل جائے گی, اگر دیر سے سو گے رات کو دن بنا لو گے اور دن کو رات بنا لو گے تو پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا. جب رات کو دو بجے تین بجے کھانا کھایا جائے گا اور خوب گپ شپ لگے گی, فلمیں دیکھی جائیں گی, خوب دانت نکالے جائیں گے, اللہ کو خوب ناراض کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ جانور سے بھی بدتر سوئیں گے. جانور بھی بیچارہ جو ہے وہ وقت پر سو کر وقت پر اٹھ جاتا ہے. صبح ہی آپ ذرا غور کیجئے ان بڑے درختوں کی طرف جہاں چڑیاں بسیرا کرتی ہیں, کہ آپ اور ہم جب فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ چڑیاں اللہ کا ذکر کرتی ہوتی ہیں, چہچہاتی ہوتی ہیں. وہاں غفلت کا کام ہی نہیں, وہاں غفلت کا نام ہی نہیں. یہ غفلت اگر ہے تو انسان کے اندر ہے, جس کو دور کرنا چاہیے. اسی طرح آپ نے کوئی بھی جانور گھر میں پال رکھا ہے, بکری ہے, کوئی اور جانور ہے, آپ صبح چپ چاپ اٹھ کر دیکھیے, وہ وقت پر اٹھا ہوا ملے گا آپ کو. اس سے ہی ہم سبق حاصل کر لیں کہ جانور بھی وقت پر اٹھ جاتا ہے, ہم اس جیسے ہوئے کہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وقت پر نہیں اٹھتے. جب وقت پر سوئیں گے نہیں تو وقت پر اٹھیں گے کیا؟ چڑیوں کو آپ دیکھ لیجئے, پرندوں کو دیکھ لیجئے کہ جو جو وقت جو ہے وہ شام کا آتا ہے وہ اپنے بسیرے کی تیاری کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد قصہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے اور سناٹا آ جاتا ہے, درختوں کے اوپر بالکل خاموشی چھا جاتی ہے. حالانکہ بہت سے درخت وہ ہیں جہاں روشنی روشنی ہے, شہر کے بیچ میں ہیں, مصروف علاقے میں ہیں، روشنی پوری ہے، دن نکلا ہوا ہے، لیکن آپ ان جانوروں کی طرف غور کریں کہ وہ پرسکون سوئے ہوئے ہیں. ہم وقت پر اگر سوئیں گے تو انشاءاللہ وقت پر اٹھیں گے. اس نسخے کو اگر عمل میں لے آئیں تو یقیناً فائدہ ہوگا. اور دوسرے یہ کہ عوام الناس میں تو مشہور ہے کہ رات کو سونے سے پہلے حمزاد سے کہہ دے. میں کہتا ہوں کہ حمزاد کیا چیز ہے؟ جس نے حمزاد کو پیدا کیا اس سے کیوں نہ کہو، جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے کیوں نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے کہو، اے اللہ صبح میری آنکھ کھل جائے تہجد کے لیے. جب دل میں آپ کے لگن پیدا ہو جائے گی تو شروع شروع میں آپ الارم لگا لیں گے اور بعد میں آپ کے دل میں الارم لگ جائے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ دن رات جو ہیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی کو کہ اللہ پاک آپ کو ایسے اٹھا کے بٹھا دیں گے کہ آپ بالکل وقت پر اٹھ جائیں گے اور نماز آرام سے تہجد کی پڑھ لیں گے. شروع میں تھوڑی توجہ تو کریں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کام کا کچھ دن اہتمام کر لو، توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کر لو، پھر وہ عادت بن جائے گا. اور جب عادت بن جائے گا تو اس کے بعد وہ کام خود بخود ایسا آسانی سے ہو جائے گا کہ پتہ نہ چلے گا. ایسے ہماری آپ کی بھی عادت بن جاتی ہے، جس کام کی بن جاتی ہے. ابھی کی بات ہے تھوڑی دیر پہلے کی، زور کے بعد میری پوتی نے ایک جگہ کا بٹن دبایا بتی کا، پیچھے کی گیلری کا. میں نے کہا پگلی دن میں بتی جلا رہی ہے، تو کہنے لگی ابا عادت جو پڑ گئی ہاتھ مارنے کی اور بتی جلانے کی تو اس عادت کی بنا پر جلا دی. واقعی میں بات بڑی پیاری کہی بچی نے. عادت جب پڑ جاتی ہے آدمی کو تو آدمی اس میں بے ساختہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اچھی عادت ڈال لیجئے، بے ساختگی سے وہ کام انجام پاتا رہے گا. تھوڑے دن توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اٹھا کریں اور تہجد پڑھا کریں، اس کے بعد دیکھیے کیسی اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں. مجھ سے کتنے آدمی بتا چکے آپ ہی حضرات میں جو پہلے کبھی فرض نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب ماشاءاللہ یہ عالم ہے کہ تہجد میں بھی بغیر کسی الارم کے اٹھتے ہیں. ایک بات اور بھی ذیل میں عرض کر دوں، نماز کا مضمون ہے، جن حضرات کی نمازیں رہ گئی ہو زندگی میں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکات ہو، حج ہو، یہ وہ فرائض ہیں کہ ذمے اگر باقی ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے. حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن جیسے فرض ہوا اور آدمی نے نہیں کیا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ حج کی فکر کرے. زکات واجب ہوتی رہی، اس نے ادا نہ کی تو اس کا بے حساب کر کے ادا کرنے کی فکر کرے. یہ واجب جو ہے ذمے سے ساقط نہ ہوگا جب تک کہ ادا نہ کرے. اسی طرح فطرہ اور قربانی کا حکم بھی ہے. روزے کسی نے نہیں رکھے تھے زندگی میں، قضا کر لیے تو اب اس کی ادائیگی جو ہے ضروری ہے. توجہ کر کے، سوچ بچار کے روزے ادا کر لے تاکہ مواخذہ نہ ہو. نماز کا بھی حکم یہی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کر لیں. اس کی تفصیلات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم نے بھی آسان نماز میں بھی لکھی ہے اور دوسرے حضرات نے بھی. تو عرض یہ ہے کہ آپ اس میں توجہ کر کے باقاعدگی کے ساتھ سوچ بچار کر لیں کہ کتنی پڑھی ہوں گی اور کتنی رہ گئی ہوں گی. عورتیں بھی اور مرد بھی سن لیں کہ یہ فرض جو ہے، یہ قرض ہے، یہ قضا جتنی بھی ہوئی یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا. اس قرض کو جتنی جلدی بھی ادا کر لیں گے اتنی جلدی بے فکری ہو جائے گی. تو اس کے لیے باقاعدہ سوچ بچار کر کے چارٹ بنا لیں اور اس طرح سے نمازیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں. اور گھبرائیں نہیں، آپ ہی حضرات میں ہیں کہ جنہوں نے 25-25 اور 30-30 سال کی نمازیں ادا کر لی ہیں. ایک صاحب ہیں پہلے، وہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے 15 سال کی نمازیں پڑھی، پھر دل کو تشفی نہ ہوئی. حضرت کے بعد پھر ہم سے تعلق ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب میری طبیعت ایسی نہیں ہے اور بڑا مشکل لگتا ہے. ارے میں نے کہا کام شروع کر دیجئے. گھبرا کر کبھی کبھی کہتے تھے اگر ہم مر گئے بیچ میں تو کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. آپ کام تو کرتے رہیے. اللہ کی شان ہے، چند سال پہلے کہنے لگے کہ ابھی 10 سال کے ہم نے اور پڑھ لیے. اور پڑھ لیجیے آپ. اس طرح سے انہوں نے 25 یا 30 سال کی پڑھ لی. میں نے کہا ابھی آپ مرے تو نہیں نا, بلا وجہ آپ ڈر رہے تھے, شیطان بیکار آتا کہ ابھی بیچ میں رہ جائے گا معاملہ, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. اس طرح سے آپ بازی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے ایک نماز پڑھنا, ایسا نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ قضا ہو چکی, اس کا وقت تو ختم ہو چکا. اگر موقع لگتا ہو تو ایک وقت میں کئی کئی وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کی طرف توجہ ضروری ہے. ہم میں تقریباً میں اندازہ کرتا ہوں کہ سارے کے سارے ہی اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے ذمے نمازیں نہ ہوں. زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے ایسے ہوں گے کہ جو نمازوں کی طرف سے غافل ہوں گے, قضا نمازوں کی فکر ہی نہ ہوگی. اس لیے ادائیگی کی فکر کریں اور ادا کا کام شروع کر دیں. جب کام میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سب ادا بھی ہو جائیں گی. جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو راستہ جو ہے وہ طے ہوتا جاتا ہے. اگر سوچتے ہی رہیں تو پھر منزل پر کھڑے رہیں گے اور اصل منزل پر نہ پہنچ پائیں گے. کام کرنے والے کام کر لیتے ہیں اور اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں. قضا نمازوں کے لیے اصل تو حکم یہ ہے کہ آدمی چھپ چھپا کر ہی پڑھے, کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ قضا نمازیں پڑھنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک مومن مسلمان کو جو عزت عطا فرمائی اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ستاری کا معاملہ کیا گیا, اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر ہی رکھا کہ کسی بھی دوسرے بندے پر بھی یہ راز فاش نہ ہو کہ اس کے ذمے نماز قضا ہے, کیونکہ نماز کا قضا کرنا تو گناہ ہے. تو والپاد دیگر اس کا راز فاش نہ ہو کہ یہ گناہگار ہے, اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. لیکن بہرحال اب تو حالات بہت مختلف ہو گئے, تو اس لیے پھر بھی ایک طرف کو ہو کر پڑھ لیا کرے تو اچھا ہے, ورنہ بہرحال جائز ہے. اس میں اللہ پاک نے اتنی تک اجازت دی ہے کہ فجر کے وقت میں نوافل کی تو ممانعت ہے, اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی فرض پڑھنے کے بعد